میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پڑھنا یہ بہت ہی عظیم عبادت بھی ہے، اور کہوں تو آسان عبادت ہے۔ بس زبان پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک سجا ہوا ہو، گویا کہ ہم اپنے رب سے باکثرت دعا کرے یا اللہ محبوب کریم پر اپنی رحمت نازل کر، میرے آقا پر رحمت نازل کر، میرے آقا پر رحمت نازل کر۔ اور آقا کے لیے ہم یہ دعائیں کیوں نہ کریں کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ محبوب کریم پر درود و سلام ہمیں بھیجنا چاہیے، حکم بھی کافی ہے مگر فضائل الگ بیان ہوئے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، بہت برکت ہے۔ غم، پریشانی، دکھ، بیماری، رکاوٹیں، خوف، ڈر، قرضے، گھریلو ناچاکی، اولاد کی نافرمانی، بیوی بچوں کے مسائل،
دوستو احباب میں مسائل، جو بھی آپ جملہ ایشوز لے لیں، چاہے اس میٹر کا تعلق آپ کی پرسنل لائف سے ہے، فیملی لائف سے ہے، فائنینشلی لائف سے ہے، کسی بھی لائف سے ہے، اگر آپ درود پاک کی آپ اور میں کثرت کرتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ ایک بار درود پڑھتے ہیں تو اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ 10 پڑھیں گے تو 100 رحمتیں، 100 پڑھیں گے تو 1000 رحمتیں۔ جس بندے پر اللہ کی چھما چھم رحمت برسے، غم اور مصیبت اسے دور ہو جایا کرتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ اب یہ کہ عادت بنانے کے لیے، ایک تو یہ کہ بندہ تسبیح پکڑتے ہیں لوگ، اچھی عادت ہے، بعض لوگ اس پر بھی کریٹیسائز کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے۔ اب اگر کوئی تسبیح پکڑ رہا ہے تو آپ کو کیا پتا وہ ریاکاری کر رہا ہے کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو پکڑ لینا چاہیے تسبیح۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر تسبیح یا کاؤنٹر ہاتھ میں ہو تو درود پاک زیادہ پڑھے جاتے ہیں، یہ تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آج کل یہ کاؤنٹر بڑا مطلب آپ کے سامنے ہوتا ہے، وہ دیکھا ہوگا آپ نے، جیسے یہ کاؤنٹر ہوتے ہیں، تو اگر یہ نہیں ہوتا نا تو توجہ نہیں رہتی، اور کاؤنٹر ہاتھ میں ہونا، جیسے پین ہاتھ میں تو کہیں نہ کہیں لکیریں مارتا رہا، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا، یہ انسان کا ایک عجیب سا نیچر ہے۔ تو اگر آپ کاؤنٹر آپ کے ہاتھ میں ہے نا تو بس ایک نیچر وائز ہے کہ آپ پڑھتے رہیں گے، پھر حتیٰ کہ عادت ہو جاتی ہے، پھر بعدوں کا عادت ہو جاتے، پھر بندہ کاؤنٹر کا محتاج نہیں رہتا، گھڑی دیکھنے کی عادت ہو جائے تو گھڑی نہ بھی ہو تو پھر بھی بندہ ہاتھ یوں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ عادت ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں سیٹلڈ ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے اصفہان میں میری مہمان نوازی کی، دعوت کی، میں مہمان تھا وہاں پر۔ جب اب رات کے کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کے ساتھ ایک شخص بھی ہمارے ساتھ کھانے میں بیٹھ گیا، کھانے سے فارغ ہوئے تو جب ہم نے نماز پڑھنی شروع کی تو وہ شخص جو کھانے میں ہمارے ساتھ تھا وہ نماز کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ تو میں نے اسے کہا کہ آؤ تم بھی نماز پڑھو، تو مجھے بتایا کہ یہ شخص سورج پرست ہے، یعنی سورج کو پوجتا ہے۔ مجھے عجیب جھٹکا لگا، میں نے میزبان کو کہا کہ تم نے ایک سورج پرست کو میرے ساتھ بٹھا دیا ہو، یہ سب کیا کر رہے تم۔ خیر میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے میں میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، میں تسلی و اطمینان کے ساتھ نماز میں قرآن پڑھتا رہا. میری قرآن کی قراءت سننے پر وہ جو سورج پرست تھا, جو سورج پوجتا تھا, اسے زوردار چیخ ماری, گویا کہ قرآن کی تلاوت اس کے قلب میں اتر رہی تھی. قرآن کی تلاوت کا اثر وہ اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا, جس سے وہ بے ساختہ چیخ اٹھا اور چند دنوں کے بعد وہ مسلمان ہو گیا, ایمان لے آیا. اور اس نے ایمان لانے کا اپنا سبب ہی یہ بیان کیا کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن کا اثر میرے اندر اتر رہا تھا اور میرے دل میں آیا کہ میں ایمان لے آؤں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن اور اس کی تلاوت یہ عظیم عبادت ہے کہ جو تلاوت کرتا ہے قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو چند اہم ترین میں آپ کو مدنی پھول قرآن کی تلاوت کے حوالے سے پھر انشاءاللہ اس کے ضمن میں کچھ اور باتیں میں عرض کروں گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو قرآن نے میرے ذکر, یعنی یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے کہ زبان مصطفیٰ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرا ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا, میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر. کتنی زبردست حدیث ہے, یعنی کتنا واضح ارشاد ہے کہ جسے میرے ذکر نے, یعنی قرآن کی تلاوت نے دعا کرنے سے روکا, کہ وہ دعا نہیں کر رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے, تو میرے ذکر نے جسے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا, یعنی کہ وہ تلاوت میں مشغول ہے دعا نہیں کر رہا, تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے بہتر دوں گا جو مجھ سے مانگ رہا ہے. یہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے, کیونکہ ہم اس کا کلام پڑھ رہے ہیں, ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس نے ہم پر ایک کتاب نازل کی ہے, اس کتاب میں اس رب نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا پورا انداز بیان کیا ہے, حلال و حرام کی باتیں بیان کی, یعنی پورا زندگی کا, اسپیشلی اگر مسلمانوں کی بات کروں گا, ایک پورا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن جو ہے نا کانسٹیٹیوشن ہے, پورا اصول ہے, ضوابط ہے, طریقہ کار ہے, کہ جسے پڑھتا تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے کیا فرماتا ہے, مجھے فلاں کام کرنا ہے, میرا رب کیا فرماتا ہے. آج کل لوگ قرآن کی باتیں بہت کرتے ہیں, ماشاءاللہ کرنی بھی چاہیے, مگر دیکھا جائے تو قرآن کی بات کرنے والے بھی قرآن پڑھتے نہیں ہیں. قرآن کی بات کرنا اپنی جگہ پر ہے, قرآن پڑھنا اپنی جگہ پر ہے, قرآن سناؤ قرآن سناؤ قرآن کی باتیں سنا, ٹھیک ہے, قرآن کی باتیں سننی چاہیے, بہتر کام ہی ہے یہ, قرآن کی باتیں سنیں, قرآن کی باتیں سیکھیں, قرآن پر عمل کریں, مگر خود وہ کہنے والا قرآن کے کتنے قریب ہے, اس نے قرآن کو کتنا پڑھا, قرآن کو کتنا سمجھا, قرآن کے احکام پر کتنا عمل کیا. حالانکہ قرآن یہ بہت بنیادی کتاب ہے ہماری. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی, یا رسول اللہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس فتنے سے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کی کتاب, فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب. فرماتے جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں, قرآن میں اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں, بعد کی بھی خبریں ہیں, پہلے کی بھی خبریں ہیں. ہم اخبار کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن کی ہر خبر سچی ہے اور اخبار کی خبریں تقریباً جھوٹی بھی ہوتی ہیں. جتنا وقت ہم اخبار پڑھنے کو روزانہ دیتے ہیں اتنا وقت ہم قرآن پڑھنے کو بھی نہیں دیتے, اور اخبار میں معذرت کے ساتھ خبریں کم اور بیانہ زیادہ ہوتا ہے, فلاں نے یوں کہا, فلاں نے یوں کہا, فلاں نے یوں کہا. اخبار میں بھی اب آج کل خبریں نہیں ہوا کرتی, اخبار تو اب لوگوں کے بیان کا پیپر بن گیا ہے کہ جناب اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, اس کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے, اس کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے. نارملی اب اخبار میں خبریں کہاں ہوتی ہیں, اخبار تو خبروں کا نام تھا, تو یہ اخبار بھی کیپچر ہو چکا ہے یوں سمجھیے آپ, اور اس میں بھی کیا سچ کیا جھوٹ یہ سب اپنی جگہ. میگزین پڑھتے ہیں, بڑے بڑے میگزین پڑھتے ہیں, پورے پورے میگزین چاٹ جاتے ہیں اور پوری پوری تحقیقیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آج کل وہ سرچ انجن گوگل اور پتہ نہیں کیا کیا ایک آئی ٹی کے شعبے کے اندر چیزیں چلی ہیں, لوگ بیٹھے رہتے گھنٹوں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور تحقیقیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, فلاں فلاں چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہوتے تو قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے. قرآن کیا ہے؟ قرآن میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن وہ ہے جس میں اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں, تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا, اور جو اس کے غیر میں یعنی قرآن کے علاوہ جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یا پڑھتے رہتے ہیں بچپن سے ہی آیت سنتے چلے آ رہے ہیں, ہر کوئی اپنے طبس کی تفسیر اور شرح بیان کرتا رہتا ہے. البتہ اللہ کی مضبوط رسی قرآن ہے, اللہ کی مضبوط رسی قرآن ہے, یہ یاد رکھیے. رسول پاک فرماتے قرآن کے بارے میں وہ سیدھا راستہ ہے. قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں, قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں, اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی. قرآن میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا, نہ کوئی اپنی زبان داخل کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور داخل کر سکتا ہے, کیونکہ قرآن کی حفاظت خود اللہ کریم نے اپنے ذمہ گرم بن لی ہے. تو قرآن کا کوئی ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا, کوئی زیر زبر پیش کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. قرآن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے, یعنی کہ یہ پڑھنے سے بندہ اکتاتا نہیں ہے, دل نہیں بھرے گا اس سے آپ کا. قرآن آپ پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے, ایون کہ ہم جب سے نماز پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ سنتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ سننے سے کبھی دل اکتایا نہیں ہے, کبھی دل نہیں اکتایا آپ کا. ہمیں تو سورہ فاتحہ سنتے رہتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں, امام الفاتحہ چلو بھائی سورہ فاتحہ پڑھ لو, میت موت میں جاتے الفاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ لو, پانچوں نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے کم و بیش جس میں پڑھنا ہوتا ہے اس کو ابتدا کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کبھی سورہ فاتحہ سے دل اکتایا نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور میری سورت کیوں نہیں پڑھتے. اللہ کریم نے اس سورہ مبارکہ کو نماز کی ابتدا میں رکھ دیا کہ بھائی اس سے آغاز کرو, اور جہاں پڑھنے کا ہے وہاں ہم اس سے آغاز کرتے ہیں. مگر الحمدللہ مزہ آ رہا ہوتا ہے, سورہ اخلاص بچپن سے پڑھ رہے ہیں کبھی تھکتے نہیں ہیں, جب دیکھو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں, سورہ کوثر پڑھ رہے تھے, چھوٹی چھوٹی سورتیں باتوں کا یاد ہوتی ہیں, مزہ آ رہا ہوتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار یہ دل اکتا جائے. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں, بالکل عام آدمی جس کو اتنا زیادہ شعور اور سوچ سمجھ نہیں ہے, مگر مسلمان تو ہے نا, مگر قرآن کریم سے وہ بھی نہیں اکتاتا یار. قرآن کریم کا لطف ایسا ہے, ہمارے گھر میں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مگر قرآن دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوتے ہیں. یہ گھر میں ہوتا ہے سکون ہوتا ہے کہ میرے گھر میں قرآن ہے, میرے گھر میں بلا نہیں آئے گی, مصیبت نہیں آئے گی. حالانکہ اس کے پڑھنے کا اپنا لطف ہے, اس کے پڑھنے کا اپنا حکم ہے. تو قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ آقا فرماتے کہ یہ وہ قرآن ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے, جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہو پڑتا, جتنا پڑھو قرآن نیا ہی نیا ہے. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا قرآن نازل ہوا ہے, قرآن کی اتنی تفسیر ہیں, جتنی تفسیر قرآن کی لکھی گئی ہے دنیا کی کسی کتاب کی نہیں لکھی گئی ہے, جتنے تراجم اس کتاب کے وہ دنیا کی کسی کتاب کے نہیں ہوئے. آج بھی دنیا میں حالانکہ مسلمان کی بے عملی اپنی مثال آپ ہے, مگر آج بھی اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پرنٹ ہوتی ہے وہ کتاب کتاب اللہ ہے, قرآن ہے. آج دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ مفت تقسیم ہوتی ہے وہ کتاب قرآن ہے. آج دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کتاب ہی قرآن ہے, یہ بھی میں بتا دوں. حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں تحقیق کے نام پر بھی وہ پڑھتے قرآن ہی ہیں. آپ کو مسلمان نہیں ملے گا جو کوئی اور کتاب پڑھ رہا ہوگا, اس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے, اجازت بھی نہیں ہے. مگر آپ کو کئی غیر مسلم ملیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں, ان کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کسی بھی شخص کو ثواب تب ملے گا جب وہ ایمان لاتا ہے, جب تک جڑی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. تو یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے. تو یہ جو زیادہ دہرانے سے قرآن پرانا نہیں پڑتا, جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بے گئے, نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے, جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے, جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا, جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہے, انصاف کرنے والا ہے, اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. میں آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں, میں آپ کو قرآن کی طرف. آج جو میرا موضوع ہے یہ قرآن ہے میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں, کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے قرآن سے محبت, قرآن سے تعلق, قرآن سے لگاؤ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے سے بڑا بے عمل, حتیٰ کہ میں کوئی شرابی کبابی بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرتا ہے. قرآن سے محبت مسلمان کرتا ہے. بڑے سے بڑا گناہگار, اوپر سے لے کر نیچے تک سونا پہنا ہوا ہوگا اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا, آپ ہی بولو گے یار اس کو کوئی نیکی کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ سے بھی قرآن گر جائے نا غلطی سے بھی, اس کی روح کام جائے گی. قرآن گر گیا, قرآن گر گیا, اب کیا کروں, کیا کفارہ ہے, وہ بھاگے گا دوڑے گا, تشویش ہوتی. یہ قرآن سے لگاؤ ہے, یہ مسلمان کا قرآن سے لگاؤ ہے, یہ مسلمان کی قرآن سے محبت ہے. کہ آج بھی مسلمان اتنا جانتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے بغیر وضو نہیں چھو سکتے, قرآن بے وضو نہیں چھوا جا سکتا, اجازت ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے. آج بھی اگر مسلمان بے غسلہ ہے, اس پہ غسل فرض ہے, وہ جانتا ہے کہ قرآن کو جب غسل فرض ہو تو چھونا بھی جائز نہیں ہے, پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, وہ منع کر دیتا ہے. اچھا آپ پر غسل فرض ہے, کس کو پتا آپ پر غسل فرض ہے, مگر آپ قرآن نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ کہ آپ جانتے کہ اللہ جانتا ہے کہ مجھ پہ غسل فرض ہے, میں پڑھوں گا تو مجھے گناہ ملے گا. ہیں قرآن کے معاملے میں آج بھی مسلمان ڈرتا ہے, قرآن کے معاملے میں آج بھی مسلمان حساس ہے, قرآن کے معاملے میں آج بھی مسلمان بڑی مطلب کہ باریکی رکھتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں میرا بھی جانا ہوتا ہے, آپ کا بھی شاید جانا ہوا ہوگا. قرآن کے ساتھ مسلمان کا لگاؤ, قرآن کے ساتھ مسلمان کی وابستگی, قرآن کریم کے ساتھ مسلمان کی محبت اپنی مثال آپ ہے. آپ نے بھی دیکھی کہ میں نے بھی دیکھی, مگر میرا پیارے اسلام بھائی جو مین موضوع ہے وہ یہ کہ کیا مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا, یہ میرا موضوع ہے. یہ محبت, یہ پیار, یہ لگاؤ سب اپنی جگہ پر ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کسی غلام کو ایک خط بھیجے, لیٹر بھیجے, اور اس میں دو چار حکم لکھے ہوئے ہوں کہ یہ کرو. وہ بادشاہ کا لیٹر خط اس غلام تک پہنچے اور اس کو پڑھے, دیکھے, سمجھے نا, چومے, پھر سے لفافے میں ڈالے اور ڈال کر یہ رکھ دے. بادشاہ جب واپس آئے گا پوچھے گا کہ بھائی کیا ہوا کام کا, وہ کون سا کام, بولو تجھے لیٹر بھیجا تھا اس کا کیا ہوا, بھائی وہ لیٹر تو میں نے چوم کر رکھ دیا تھا. تو بادشاہ بولے گا تجھے لیٹر صرف چومنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, تجھے لیٹر حکم پر عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو بادشاہ کیا کرے گا, اس کو پیار کرے گا, سیدھی سی بات ہے, اس کا قصور ہے, اس سے غلطی کی. یہ سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے مثال دی ہے, یہ مثال میں نے نہیں دی ہے, یہ مثال ہمارے بزرگوں نے دی ہے کہ یہ اللہ تعالی نے جو کلام پاک ہمیں عطا فرمایا ہے اسے محض چومنا نہیں ہے, اسے محض دیکھنا نہیں ہے, یہ گھر, فیکٹری اور دکان میں محض برکت کے لیے رکھنا نہیں ہے. صرف بیٹی کے سر پر رکھ کر قرآن پاک کے نیچے سے گزارنا نہیں ہے, بیٹی کے دماغ کے اندر قرآن اتارا یا نہیں اتارا, خالی بیٹے کو سکھانا نہیں کہ بیٹا قرآن ہے اس کو دیکھتے رہو, اس کو چومتے رہو, بیٹے کے دل و دماغ کے اندر قرآن اتارا یا نہیں اتارا. قرآن کریم میں کام کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم موجود ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ تمہیں نہیں کرنا, یہ تمہارے لیے جائز ہے, تمہارے لیے ناجائز ہے, اس کی تمہیں اجازت ہے, تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے, تمہاری زندگی کا انداز ایسا ہونا چاہیے, زندگی کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اب میرا سوال یہ ہے آپ کے ذریعے جو دیکھنے سننے والے آج یا کل جو بھی کبھی دیکھیں گے سنیں گے, میں ان سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن ہم سمجھ کر پڑھتے کب ہیں؟ حتیٰ کہ بدقسمتی کہوں گا اگر آپ برا نہ مانیں, سمجھنا تو کہتا ہوں یہ تو سیکنڈ اسٹیپ آ جائے گا, قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ میں نے بتا دیا قرآن سے تعلق, قرآن سے محبت, قرآن سے پیار ہے مسلمان کو, آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے. بندہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھی یہ کہتا ہے قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ٹھیک ہے قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو صحیح بول رہا ہوگا,
مطلب قرآن کی یہ امپورٹنس ہے نا کہ وہ قرآن کی قسم کھا کر یقین دلا رہا ہے کہ ایک مسلمان ہے، یہ جب یہ سنے گا میں نے قرآن کی قسم کھائی ہے تو اس کو یقین آ جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں. تو اس میں عظمت قرآن کی ہے نا، اہمیت قرآن کی ہے کہ قرآن کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں. تو یہ اس میں عظمت کس کی ہے، قرآن کی امپورٹنس کس کی ہے؟ قرآن کی. مسلمان قرآن کی عظمت اور امپورٹنس کو جانتا ہے. جھوٹی قسم کھاتے ہیں اس کا ہاتھ کانپے گا، دل کتنا سیاہ ہو جاتا ہے تب جا کر یہ قرآن کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. ورنہ ایک عام مومن بھی قرآن کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ نہ کرے میرا ایمان برباد ہو گیا تو، خدا سے ڈرتا ہے وہ. یہ چند معاملات ہیں، میں اس کو مانتا ہوں، مگر پیارے میٹھے سمے بات یہ کہ ہم قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہے. اب قرآن دیکھ کر پڑھنا ہی نہیں آ رہا، اور اگر بغیر دیکھے سورہ فاتحہ مشہور ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص مشہور ہے قل ہو اللہ واحد پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی پڑھنے نہیں آتی. ہم بھی سنتے ہیں نارملی، سنتے رہتے ہیں، آواز تو آتی ہے نا قرآن پڑھنے کی، تو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. اب پرابلم یہ قرآن پڑھنا کیسے آئے. مجھے یہ تھا کہ بدھسٹ کمیونٹی جمع ہوگی، ملتان کے اہم لوگ جمع ہو گئے، آپ کو یقیناً دعوت دے کر یہاں لایا گیا ہوگا، ایک امپورٹنس ہے. میں کہیں سوچتا رہا کیا ٹاپک لوں آج، کہ جس سے آپ کو بھی لگے کہ یار میں کچھ اپنے اندر چینجز لاؤں. بیان ہم سنتے رہتے ہیں، مگر میں نے آج نیت یہ کی ہے کہ اللہ کرے گا کوئی ایسی بات بیان ہو جائے کہ آپ جو سن کر کھڑے ہو نا، آپ یہ نیت کر کے کھڑے ہو کہ میں نے قرآن درست کرنا ہے بس اپنا. دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، پیسہ، کاروبار، اسٹیٹس، یہ قبر میں نہیں جائے گا. قبر میں جانا تو ہے یہ آپ کو اور مجھے، دیکھنا یہ کہ میرے ساتھ قبر میں میرے اعمال جائیں گے. پیسہ بھی یہیں رہ جائے گا. کتنے ایسے دولت مند تھے جو آج ان کے برسی بنا چکے، چالیسواں کر چکے، کسی کے فاتحے کر چکے، کل ہمارا بھی چالیسواں فاتحہ برسی ہو جائے گی. ہم قبر میں ہوں گے، ہمیں ہمارے اعمال کے ساتھ قبر میں اترنا ہے، اور اس میں نماز ضروری ہے. نماز میں قراءت ہے، قراءت نماز میں فرض ہے. اگر غلط قراءت ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب نماز نہ رہی، قرآن نہ رہا، تو میری آپ سب سے جو یہاں جمع ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ اپنا کوئی بھی پروفیشن اختیار کرتے ہیں، مہربانی کریں خدا را دیکھ کر قرآن پڑھنا تو درست کر لیں. کہ جب آپ قرآن کھولیں تو آپ کو یوں نہ ہو کیا کروں، کیسے پڑھوں. پڑھتے ہیں، میں نے بھی دیکھا 40ویں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کرتے ہیں، یوں یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا. بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑا بڑا منصب ہے، مارکیٹ میں، بازار میں، شہر میں، ملک میں ان کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہوں گے، مگر ان کو اگر قرآن ہاتھ میں دو تو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا. ہاں انگلش پیپر ہاتھ میں تو پڑھ لے گا. فرینچ سیکھی، جرمن سیکھی، دنیا کی کئی زبانیں سیکھی، نہ سیکھا تو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ سیکھا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. ہم شروع سے بچپن سے، جب سے ہم نے شعور آیا ہے، ہم نے کبھی اس طرف خود کو بھی مائل ہوتا دیکھا نہیں، یعنی ہمیں اس طرف لایا بھی نہیں گیا. جنہیں لایا گیا وہ پڑھ رہے ہیں، جو ہیں میں ان کا کہہ رہا ہوں، سب کا نہیں کہتا. ہمارے پیرنٹ ہمیں اس طرف لائے نہیں. وہ شروع سے دو چیزیں تھیں، پڑھو کام کرو، پڑھو کام کرو. اسکول، کالج، یونیورسٹیز جو ہیں، میں مدری چینل پر کبھی مجھے موقع ملتا تو میں لائیو کہتا ہوں، اور یہ سوچ کر کہتا ہوں کہ یار کوئی تو ہوگا جو سنے گا. ابھی پریسیڈنٹ سے بھی جو ہماری ملاقات ہوئی تھی، میں نے پریسیڈنٹ کو یہی کہا ہے کہ کوئی ایسا نظام تعلیم میں لائیں کہ یہ جو بچے جو ہمارے 15-15, 20-25 سال پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کر جب نکلے تو ان کو قرآن پڑھنے تو آئے. گریجویشن کو پوچھو تو بولتا ہے قرآن پڑھنے نہیں آتا، ایم بی اے کرتا ہے قرآن پڑھنے نہیں آتا، بی بی اے کرتا ہے قرآن پڑھنے نہیں آتا، ایم بی بی ایس کرتا ہے تبھی قرآن پڑھنے نہیں آتا. 25-25, 20-20 سال اس نے تعلیم ادارے میں گزارے نا، میٹرک تک گزارا، پھر جناب 5 سال اس نے آگے گزارا، پھر ماسٹرز کر تو 2-4 سال آگے گزارتا ہے، تو 16 سال کی عمر میں میٹرک کرتا ہے، 20 سال کی عمر میں مسجد پڑھتا ہے، 25 سال کی عمر میں مسجد فارغ ہو جاتا ہے. اگر وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی، میں کہہ رہا ہوں جس نے واقعی پڑھا ہے، اس کو بھی دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسلامیات سبجیکٹ ضرور ہے، مگر وہ اسلامیات سبجیکٹ پر اسلامیات سبجیکٹ ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، چاہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، واٹ ایور، تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے یہاں قرآن پڑھانے کا نظام ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہے. اور ہم نے اپنی اولاد کو صرف تعلیم اداروں کی طرف بھیجا، یا پھر بچہ آدھا گھنٹہ مولوی صاحب گھر پر آتے اور پڑھا کر چلے جائے. کیا پڑھایا مولوی صاحب نے یہ بھی نہیں پتا، جس کو رکھا تھا اس کا بھی نہیں پتا کہ اس کو پڑھانے بھی آتا کہ نہیں آتا. داڑھی والا ہے،
سر پر رومال باندھے گا، مولانا بچے کو پڑھا دینا، بچہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، چھٹی کرتا ہے، مولانا صحیح پڑھاتا ہے غلط پڑھاتا ہے، کبھی والد صاحب نے پوچھا نہیں ہے مولانا کو، کیونکہ اس کو 5500 روپے کا مولانا چاہیے، 500 روپے کا مولانا چاہیے، اور اس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے 10 سے 15 یا 20 ہزار روپے کا ٹیوٹر چاہیے، جو اسکول کی تعلیم پڑھائے گا 15 سے 20 ہزار روپے لے گا، وہ بھی ایک گھنٹہ پڑھائے گا، اور جو قرآن پڑھائے گا وہ 500 روپے لے گا، 1000 روپے لے گا، اور کبھی 10 مہینے کے بعد کہے گا کہ ادھر ادھر 500 روپے بڑھا لا رہے ہیں مولانا، تم کو کیا ضرورت ہے؟ مولانا کا بچہ مٹی کھا کر شفا پائے گا، اور باقی کا بچہ دوا کھا کر شفا پائے گا، اس کو تھوڑی بےچارے کو مولانا کے بچے کو دوا کی نہ اس کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ تو یہ ہم نے فرق کیا ہے سوسائٹی میں، یہ فرق ہم نے کیا ہے۔ ہمارے یہاں ہائرلی کوالیفائڈ آدمی 1.5-2 لاکھ روپے کی سیلری لیتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں اچھا امام بھی 15,000-20,000 سے اوپر کی سیلری نہیں ہے اس کی۔ یہ فرق ہم نے کیا ہے، وی آر مسلم، مسلم سوسائٹی کے اندر مسلم انفلوئنشل پیپل نے اپنے اندر یہ فرق خود اسٹیبلش کیا ہے۔ اگر کہیں کہ جناب امام صاحب بہت اچھے ہیں، قرات بہت اچھی ہے، امامت بہت اچھی ہے، بیان بھی بہت اچھا کرتے ہیں، آپ ان کی سیلری 1.5 لاکھ روپے کریں، 1.5 لاکھ روپیہ امام کی سیلری، کہاں سے 1.5 لاکھ روپیہ؟ بھائی آپ کو 2.5 سے 3 لاکھ کے نیچے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ملتا۔ اگر آپ کو ایم بی اے چاہیے تو 2.5 سے 3 لاکھ روپے مانگتا ہے، زیادہ تجربے کا پروفیشنل ڈھونڈو تو 5 لاکھ روپے مانگتا ہے، مارکیٹنگ کا آدمی ڈھونڈو تو 1.5 لاکھ روپے مانگتا ہے، مرچنڈائزر ڈھونڈو تو 2.5-3 لاکھ روپے مانگتا ہے، ماسٹر کو ڈھونڈو جو کلر آپ کے ڈائنگ کر کے دیتا ہے تو وہ 2.5-3-4 لاکھ روپے وہ لے لیتا ہے، یہ سارے 3-3-4-4-5 لاکھ روپے لے سکتے ہیں۔ امام صاحب نہ، امام صاحب 15,000 روپے امام کی سیلری ہے، کبھی امام صاحب کو موٹر سائیکل نہیں ہے، امام صاحب کا اپنا گھر نہیں ہے، امام صاحب کی اپنی کار نہیں ہے، یہ فرق جو سوسائٹی میں ہے یہ ہم نے کیا ہے۔ میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں آپ کو، ہمارے ہزاروں طلبا جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، دعوت اسلامی نے 6 ریجن بنائے ملک میں، 6 حصے کیے ہم نے تنظیمی، تو یہ ایک ریجن ہے جو آپ کے یہاں ہے، تقریباً 3,000 سے زیادہ طلباء کرام ہیں جو عالم بن رہے ہیں، تقریباً 300 کے آس پاس ہمارے استاد ہیں۔ پہلا میرا پوائنٹ ہے امام بننے کا، کہ بیٹا امام بننا ہے، آپ نے درس نظامی پورا کیا، آپ امام بنے۔ ایک اسلام بھائی کھڑے ہوئے، کہا اب امام بننے کا کہہ رہے، لیکن امام بنیں گے تو امام کمائے گا کتنا؟ ہم امام بن جائیں گے، ہمارے یہاں امام کی تنخواہ 3,000-5,000-15,000 تو میں نے بہت کہہ دیا آپ کو، 3,000-4,000-5,000 امام کی تنخواہ، یار آپ اب خود بتائیں، جس ملک کے اندر عام آدمی کی تنخواہ 15,000 روپے قانون ہے، منیمم سیلری 15,000 روپیز، یہ ہمارے رول میں شامل ہے کہ آپ نے 15,000 روپے دینا، عام لیبر کی تنخواہ اگر 15,000 روپے، عام آدمی کی تنخواہ 15,000 روپے، امام کو سیلری 5,000 روپے، 6,000 روپے، 7,000 روپے، اچھی سیلری 10,000 روپے، آپ کے میرے موبائل کے بل 5,000 روپے کے بن جاتے ہیں، آپ اور میں کے کھانا کھانے کے لیے جاتے تو 5,000 روپے کا تو ہوٹل کا بل بن جاتا ہے، 20-25,000 روپے کے تو ہم ہوٹلنگ کر لیتے ہیں، 15-20,000 روپے کا تو ہم پیٹرول جلا دیتے ہیں۔ پیارے میٹھے اسلام بھائی، جس سوسائٹی کے اندر ہمارے امام کی تنخواہ 10,000 سے اوپر نہ ہو، مسجد کے امام کی تنخواہ، اچھا امام جو قرات اچھی کرتا ہے، نماز صحیح پڑھاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جس کو نماز پڑھانے ہی نہیں آتی اس کو امامت کے مسئلے پہ کھڑے رہنے کا ہی حق نہیں ہے، میں اس کا تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں اس کی بات کرتا ہوں جس کو نماز پڑھانے آتی ہے، جو نماز کا اہل ہے اور اس کو قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے، ہم کو بیان بھی کرتے ہیں، وہ ہم کو اسلام و دین سمجھاتے ہیں، پیچھے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں میت ہو جاتا ہے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اسال ثواب کے لیے تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، ہمارے بچہ پیدا ہو تو اذان دیتے ہیں، باپ مر جائے تو جنازہ پڑھاتے ہیں، طلاق ہو جائے تو مسئلہ حل کر کے دیتے ہیں، یہ سارے کون کرتے ہیں؟ ہمارے امام علماء کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ ہمارے اپنے مسائل علماء حل کرتے ہیں، وراثت کے مسائل علماء حل کرتے ہیں۔ اگر امام عالم ہے، امام حافظ ہے، تو آپ بتائیے کہ ایک عالم بنا، ایک حافظ بنا، اسے 10 سال محنت کی ہے، 10 سال محنت کرنے کے بعد اس کو پتا ہے کہ میں آؤں گا تو مجھے 15,000 سے زیادہ ملے گا نہیں۔ تو یہ فرق سوسائٹی کے اندر آپ نے، میں نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا، ہم چاہتے ہیں، جیسے میں دعوت اسلامی والا ہوں، ہمارے اپنے ہزاروں امام ہیں جن کو ہم نے رکھا ہے، دعوت اسلامی تقریباً روز کی 2 مساجد بناتی ہے، ہماری ایوریج ہے، ہم تقریباً مور اور لیس 700 مساجد سال میں بناتے ہیں، ہم جو ایک ایوریج ہے، اور ہمارے ہزاروں امام ہیں جنہیں ہم سیلریز دیتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہماری سیلری زیادہ ہوں، مگر ہم نے منیمم سیلری اسکیل دعوت اسلامی نے اپنے اندر 15,000 روپے رکھا ہے، 15,000 یا سے پلس ہم سیلری رکھتے ہیں، وہ بھی کم ہے مجھے پتا ہے، آئی واز اے بزنس مین تو مجھے ایکسپنسز کا پتا ہے، یہ ساری چیزیں پتا ہیں، فیملی ہوتی ہے، 2 بچے ہوتے ہیں،
کرایہ کا گھر ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس تقسیم پر آپ کی توجہ چاہ رہا تھا، وہ ٹاپک قرآن پڑھتے پڑھتے میں یہاں چلا گیا۔ اگر آپ چاہیں تو ملتان اور اس کے اطراف میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ میں سے بعض وہ ہوتے ہوں گے جن کے تحت کئی کئی مساجد ہوتی ہوں گی، کئی کئی ادارے ہوتے ہوں گے۔ اب ہم ڈبا گھماتے ہیں مسجد کے اندر، ڈبا گھماتے ہیں، ڈبے کے اندر نارملی سکوں کی آواز آئے گی، ٹک ٹک ٹک، نوٹیں ڈالتا کون ہے ڈبے کے اندر؟ ڈبا جمعے کے بعد ہلاؤ تو سکوں کی آواز آئے گی، نوٹوں کی آواز نہیں آتی۔ وہ 50 کی نوٹ تو کوئی نکالے گا ہی نہیں بےچارا، 50 کی نوٹ نکالے گا تو 4-10 کی نکال لے گا اور 10 ڈال کے دے دے گا، وہ بھی جیب سے نکالے گا تو دیکھے گا پرانی نوٹ کون سی، اچھا یہ پرانی، یہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ حالانکہ 100 کی نوٹ پرانی ہو گئی نہیں ہو، نئی کی نوٹ 101 روپے کی نہیں ہے، نئی نوٹ بھی 100 روپے کی ہے، پرانی نوٹ بھی 100 روپے کی ہے، لیکن چونکہ چندے میں دینا ہے اللہ کی راہ میں پرانی نوٹ، اور بچے کو عیدی میں دینی ہے نئی نوٹ، کسی سیٹھ کو تحفے میں لفافہ دینا ہے نئی نوٹ، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانی نوٹ۔ پان لگا ہوا ہے، کتھا لگا ہوا ہے، چونا لگا ہوا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ دے دو مسجد میں اللہ والوں کو، یہ چلا لیں گے۔ اور بھائی تو وہ دوسرا بھی تو چلا لیتا۔ یہ ہماری مینٹلٹی بیان کر رہا ہوں، مینٹلٹی بیان کر رہا ہوں، پریکٹس بیان کر رہا ہوں، جو شاید توجہ نہیں ہوتی ہماری، کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں اللہ کی راہ میں اس نے سڑی ہوئی نوٹ دے رہا ہوں، پرانی نوٹ دے رہا ہوں، یہ ہماری مینٹلٹی بن گئی ہے۔ ورنہ شادی میں کہاں پرانی نوٹ دیتے ہیں یار، تھوڑی آواز آتی ہو وہ نوٹ دیتے ہیں، مسجد میں نہیں دیتے ہم لوگ نوٹ، مسجد میں ڈبا آخر میں بچتا ہے۔ ابھی وہی امام صاحب کی تنخواہ بنتی ہے، امام تو کہتے ہیں ہمارے چندہ نہیں ہو رہا، پھر امام صاحب بےچارہ یہاں ہوا فاتحہ درود پڑھتے پڑھتے چندہ کر رہا ہوتا اپنے لیے، گھر بھی تو اس کو چلانا نہیں چلانا، پھر ہم بولتے یار امام صاحب سے وہ فائدہ نہیں ہو رہا، امام صاحب سے فائدہ کہاں سے ہوگا، امام صاحب بےچارہ اپنے گھر چلانے میں مصروف ہے۔ یہ سوسائٹی میں یہ فرق ہم نے پیدا کیا ہے۔ میں آج آپ سب سے جو ملتان کی اس شہر کی اگر کوئی ایسے لوگ جمع ہیں، میں آپ سب کو نام سے کام سے نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا کہا گیا کہ ملتان کے جو ٹاپ بزنس کمیونٹی اس کو جمع کریں گے، مجھے یہ کہا گیا ہے، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اپنی ذات کے لیے آپ سے سوال نہیں کر رہا، میں اپنی ذات کے لیے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہا، میں آپ کے دین کے لیے، آپ کے مذہب کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے، اور آپ کے اور میرے علاقے کی مسجد میں اس کے امام کے لیے میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ اس طبقے کو خوشحال کریں گے، یہ طبقہ انشاءاللہ ہمیں ہماری نسلوں کو کہیں کا کہیں لے کے چلا جائے گا۔ اگر یہی طبقہ ہمارا دبلا کچلا ہوگا، میں مجھے کہنے میں کیوں، اس لیے کہ مجھے کوئی تنخواہ نہیں لینی ہوتی، الحمدللہ میں کوئی داؤد صاحب تنخواہ نہیں لیتا، میری کوئی سیلری نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے نواز اللہ نے بہت دیا ہے، تو مجھے تھوڑا کہنے میں یوں ہے کہ آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا، لگتا ہے اپنی لائن کلیئر کر رہا ہے، میری کوئی لائن وائن نہیں ہے کہ میں کلیئر کروں گا، میری لائن کلیئر ہے الحمدللہ، میں نے غوث پاک کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا، میری لائن کلیئر ہے انشاءاللہ، غوث پاک کا غلام ہو غوث پاک جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ پیارے حبیب کے صدقے میں۔ مگر میں آپ کے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہ وہ اسلامی میں کھڑے ہوئے تھے، ہم کیسے امام بنے، ہمارے لیے تو یہ ہے، تو میں نے یہ کہا یار میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، مگر اس کی بات دماغ میں بیٹھ گئی، میں اس ایک شخص کی بات جو کہ درس نظامی پورا کر رہا ہے، میں نے اس کو امام بننے کا کہا، مگر اس نے میرے سامنے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ میری سیلری کیا ہوگی یہ بتا دے۔ تو کیا ہم اپنے مسلم سوسائٹی میں کیا ہم اپنے اماموں کی سیلری اچھی نہیں کر سکتے؟
اس پر آپ غور کر لیجئے اور اس پر آپ آپس میں ڈسکشن کر لیجئے، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، اگر امام اچھا ہے امامت کا اہل ہونا چاہیے، اور اس کا فیصلہ بھی ہم نہیں کر سکتے، نارملی کمیٹی سنتی جی امام صاحب ذرا نماز سنائیے، اب بیچارے کمیٹی والے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، امام صاحب کی قرآن سنتا ہے اور بولتا ہے ٹھیک ہے، عقیدہ نظریہ یا رسول اللہ کہتا ہو، 11ویں منائے گا، 12ویں منائے گا، معراج منائے گا، 15 شعبان منائے گا آپ کی مسجد میں، آپ کی نسلوں کو سوار دے گا، اچھا امام ہے یا نہیں ہے؟ خود ہمارے امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں نے جس علاقے میں میں نے ہوش سنبھالا تو ہماری مسجد سے درود و سلام کی آوازیں آتی تھیں، جمعے کے بعد صلاۃ و سلام ہوتا تھا، میں امام صاحب کو یہ دیکھتا تھا، امام صاحب کو وہ دیکھتا، آج آپ کے سامنے ہوں۔ امیر سنت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ امیر سنت کی بھی بنیادی جو ذہن میں جو چیزیں تھیں وہ مسجد سے تھیں، اگر آج ہماری مسجد میں ایسا امام ہوگا کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہوگا، درود و سلام پڑھتا ہوگا، غوث پاک کی نیاز کرتا ہوگا، 11ویں 12ویں مناتا ہوگا، 27ویں مناتا ہوگا، مسجد آباد رہے گی، ختم و درود ہوتا ہوگا، 40ویں ہوگا، 3ویں ہوگا، درود و سلام ہوگا، ہماری مسجد آباد ہے، ہمارے علاقے میں رونق رہے گی، اللہ اور اس کے رسول کا نام گونجتا رہے گا ہمارے علاقے کے اندر، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو دو چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، ایک نمبر ون کہ آپ آج یہ نیت کریں کہ میں نے خود کو قرآن دیکھ کر پڑھنے والا کم از کم بنانا ہے، کہ میں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لانا ہے کہ میں قرآن دیکھ کر پڑھوں، ورنہ بزی
تو بیزی.
اللہ فرماتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. بہت کتنا کرسٹل کلیئر ارشاد ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، زیادہ مال اور کماؤ اور کماؤ. اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی تمہیں کیا غافل رکھا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے تمہیں غافل رکھا، کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں گئے، اس کی فرما برداری کی طرف نہیں گئے، اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں گئے، صرف مال کمانے میں لگے رہے. حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. ہم سب مریں گے، مگر ایسا کام کر کے پیارے اسلامی بھائیو آپ جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ بزنس مین چلا گیا، کوئی یہ کہے کہ یار یہ دین کا خادم چلا گیا، یہ قرآن کا خادم چلا گیا، یہ مسجد کا خادم چلا گیا، یہ اسلام و دین کا خادم گیا ہے قبر کے اندر. ہمیں لوگ تاجر کے طور پر یاد نہ کریں، بزنس مین کے طور پر یاد نہ کریں، ہمیں اس طرح یاد کیا جائے کہ یہ وہ آدمی تھا کہ جس کی وجہ سے اتنی مسجدیں بنی. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے، ہمیں بتا کہ انہوں نے کتنی مسجدیں بنائی ہیں، انہوں نے کتنے حافظ بنائے، کتنے علماء بنائے، کتنی غریبوں کی مدد کی ہے. کوئی بھی اچھا سائن آپ کے نام کے ساتھ لگائے گئے اس کے لیے نہیں کہ آپ کی تعریف ہوگی، اس کے لیے نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں گے، اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کے نام پر بینر لگائیں گے یہ لگائیں گے، نہیں. کام وہ کریں کہ اللہ جانے اور آپ جانو. مشہور یہی ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیدھی آس ہے تو الٹی ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. وہ واقعی الٹی ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، باقی سارے شہر کو پتہ ہوتا ہے. الٹی ہاتھ کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، شہر کو پتہ چلنا چاہیے، کمیونٹی کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کوئی کام کریں، عبادت کے لیے کوئی کام کریں، مہربانی کر کے چھپا کر کریں، اور اگر بتانا ہے تو پھر نیت درست کر لیں کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ دیں. مثال کے طور پر آپ کے علاقے کی ایک اچھی سی مسجد ہے، عاشقان رسول آپ کو کہتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے کارپیٹ میری طرف سے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ یہ آپ کا نام نہ آئے، یہ لائٹ میری طرف سے، یہ ساؤنڈ میری طرف سے، یہ ماربل میری، آپ کوشش کریں آپ کا نام نہ آئے. اور اگر نام لانا ہے تو بھی نیت درست کریں کہ میں نام دے رہا ہوں کہ یار ماربل میں نے لگا دیا، کارپیٹ آپ بچھا دینا. تو یہاں آپ کی نیت دوسرے کو نیکی کے کام میں ابھارنے کی ہے، نہ کہ اپنی واہ واہ کرانے کی. یار میں نے اس پہ 5 لاکھ روپے دیے، آپ بھی 5 لاکھ روپے ڈال دو، تو یہ آپ کہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 5 لاکھ روپے دے دے. یہ نیت بنتی ہے تو کہیں، اگر یہ نیت نہیں بنتی نا تو میری درخواست یہ ہے مٹھی بند کر کے کام کریں، چھپا کر کام کریں، پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کار خیر میں کام کیا. کیونکہ جس کے لیے کیا ہے نا، اگر وہ رب ہی کے لیے کیا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. جب اجر اس سے لینا ہے تو بندے کو بتا کر کیا کرنا ہے، بندے نے خالی واہ ہی کرنی ہے، واہ وہ تو واہ کر دی، ثواب تو چلا گیا، اس کا کیا کرے. مرے تو پتا چلا کہ واہ مل گئی، ثواب تو نہیں ملا. تو واہ کے لیے تو خیرات کی نہیں تھی، خیرات تو ثواب کے لیے کی تھی. کہ ایسا نہ ہو کہ واہ سننے کے لیے، تعریف سننے کے نام پر ہماری خیرات چلی جائے. یار لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی قیامت کے دن ثواب نہ ملے تو بھی لاکھوں کروڑوں روپے کیا خرچ کیے پھر ہم نے. حالانکہ اللہ کی راہ میں جب وہ خرچ کرتے تو اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے، ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، مگر وہ ہو اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے، مسجد میں اعلان کرنے کے لیے، اشتہار چھاپنے کے لیے. میں مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ عمرے کرائیں، حج کرائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، پتہ ہی نہ چلے. وہ میں نے بڑا پیارا مضمون پڑھا، ایک علاقے میں ایک صاحب کی بڑی دکان تھی، کریانے کا سامان تو راشن وغیرہ بہت کچھ دیتا تھا، بڑا آدمی تھا، سیٹ آدمی تھا، دکان بڑی تھی، غریبوں کا علاقہ تھا. اسی کے علاقے میں ٹھیلے والا بھی تھا جو سبزی وبزی بیچتے تھے اور بھی اس طرح کی چیزیں بیچتے ٹھیلے والے. اچھا کبھی کوئی غریب آدمی دکان پر جائے نا، سیٹھ صاحب بولے گئے نہیں کوئی کم نہیں ہے، لینا ہے تو لو. سیٹھ کم کرتا ہی نہیں تھا. اچھا یہ ٹھیلے پر جائے تو ٹھیلے والا 5 روپے ڈسکاؤنٹ دے دے، ٹھیلے والا 10 روپے ڈسکاؤنٹ دے دے. لوگ یار اتنا بڑا سیٹ ہے، 1 روپیہ کم نہیں کرتا. یہ غریبوں کو دیکھو، ٹھیلے لگاتے 5-5, 10-10 روپے کا ڈسکاؤنٹ یہ دے دیتے ہیں. یہ چلتا رہا، سیٹھ کا انتقال ہو گیا، سیٹھ کا انتقال ہو گیا. اب جب سیٹھ کا انتقال ہو گیا، اب لوگ جو بازار میں گئے، اب ٹھیلے والے کو بولا کہ یہ آلو دو، سبزی دو، اب وہ کم نہ کرے، نہ 10 کا ڈسکاؤنٹ، نہ 20 کا ڈسکاؤنٹ، نہ 5 کا ڈسکاؤنٹ. بھائی عجیب آدمی ہو تم لوگ، کل تک تو تم ڈسکاؤنٹ دے رہے تھے، آج تم ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہے ہو. وہ تو سیٹ تھا جو کنجوس تھا، وہ تو مر گیا، تم ڈسکاؤنٹ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ بولا سیٹ کو برا مت بولو، ڈسکاؤنٹ ہم نہیں دے رہے تھے، یہ سیٹ تھا جسے ہم کو کہا ہوا تھا کہ تم غریبوں کو سستا دینا، پیسے مجھ سے لے لینا. تم غریبوں کو سستا دینا، پیسے مجھ سے لینا. خود برا بنتا رہا اور غریبوں کو سستا دلاتا رہا. لوگ اسے زندگی بھر برا کہتے رہے، مگر کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو محلے میں جو ٹھیلے والے سستا دے رہے نا، یہ میری وجہ سے دے رہے ہیں. یہ ہم ہیں جو بول دیتے ہیں، یہ نوکری میں نے دلائی تھی، یہ تمہاری بیٹی کی شادی میں نے کرائی تھی، یہ یتیم خانہ میں نے چلایا تھا، یہ کارا کام میں نے کیا ہے. ہماری زبان سے میں نے نکلتا ہے، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. اللہ کے نیک بندے میں نہیں کہا کرتے تھے، یہ تھے ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، تو راستے میں ایک شہر آتا تھا چھوٹا سا، اس میں ایک آدھ دن رک جاتے تھے. ایک نوجوان آپ کی بڑی خدمت کرتا تھا. ایک دن آپ شہر میں گئے تو نوجوان آیا نہیں، تو آپ نے معلومات کی کہ نوجوان کہاں ہے. بڑی بڑی خدمت کرتا، علماء کی خدمت شروع سے لوگ کرتے آ رہے ہیں. پتا چلا وہ جیل میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمان نے پوچھا جیل میں کیسے چلا گیا؟ تو نیک لڑکا تھا، اچھا لڑکا تھا، کہ اصل اسے کسی قرضہ لیا تھا، اب اس کا مدت پوری ہو گئی تو اس نے قاضی کے پاس کیس کر دیا. قاضی نے کہا ٹھیک ہے، یا تو پیسے دے یا پھر کیت. تو عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمان نے کہا یار میری بڑی خدمت کرتا تھا، اچھا لڑکا تھا، اس کی مدد کرنی چاہیے. تو آپ نے اسے پوچھا اس کا قرض کس پر تھا؟ کیا فلاں آدمی پر تھا. آپ اسے ملے، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کوئی پیسے کا؟ بولا ہاں 10,000 روپے کچھ ہے. میں فکر ایسے آپ کو اپنی فرضی دے رہا ہوں، 10,000 روپے ہیں. کہا اگر تم کو 10,000 روپے مل جائے تو تم کیس واپس لے لو گے. بولا میں نے کیس کر کے کیا کرنا ہے، 10,000 روپے مل جائے کیس واپس لے لوں گا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 دیتا ہوں، کیس واپس لے لو، اس نوجوان کو رہا کر دو، مگر میری ایک شرط ہے. جی تم اس نوجوان کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ پیسے کس نے دیے. کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا کر رہا ہے نام بتا کر، مجھے پیسے چاہیے. آپ نے پیسے دیے اور چلے گئے دوسرے شہر میں. نوجوان رہا ہو گیا، پتا چلا کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ شہر میں آئے تھے. تو اس کو ہوا کہ مجھے یاد کیا ہوگا، میں تو گیا نہیں. تب کسی نے کہا تمہیں یاد تو کر رہے تھے. تو وہ آپ کے شہر میں آیا عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ سے ملنے، معذرت کرنے کے لیے کہ حضور وہ آپ آئے تھے تو میں تھا نہیں. اور جیسے وہ نوجوان آیا تو آپ کو وہ بے چینی ہو گئی کہ لگتا ہے اس کو بتا دیا میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس نے آ کر کہا کہ حضور آپ ہمارے شہر میں آئے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے مل نہیں سکا. تو آپ نے فرمایا ہاں تم تھے نہیں، میں آیا تھا. اس نے کہا حضور مجھے جیل ہو گئی تھی. کیوں، کیسے جیل ہو گئی؟ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، ایسے پوچھا حیرت کے ساتھ، کیسے جیل ہو گئی؟ کہا بھائی یوں قرضہ تھا اور میں قرضہ ادا نہیں کر سکا اور کسی نے مجھ پہ کیس کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ بولا ایک بھلا آدمی آیا تھا، اس نے میرا قرضہ اتار دیا اور میں باہر آ گیا، پتہ نہیں وہ کون تھا. تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا جو بھی تھا تمہیں سے کیا، اس کے لیے خیر کی دعا کر دو. تو اسے خیر کی دعا کر دی. عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمان نے آخر تک نہیں بتایا کہ تیرا قرضہ میں نے اتارا ہے. یہ اللہ کے بندے، نیک بندے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کی گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، امیر المومنین ہو کر گھر کی صفائی کرتے تھے، اور فاروق اعظم پیچھے تعاقب کرتے تھے کہ امیر المومنین کہاں جاتے ہیں، کسی کو بتایا نہیں. یہ چپ کر صدقہ کرنا، نہ بتا کر صدقہ کرنا، اپنے نام کو پیچھے رکھ کر صدقہ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، پیارے اسلامی بھائیو اس کے اتنے واقعات ہیں کتابوں کے اندر. ہم کریں، یہ میں آپ کی اور میری ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کروں کہ آپ کرو. نظر یہ ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملنا چاہیے، اور اگر چار آدمی میں پتہ چلتا ہے تو آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے کہ یہ میں نہ اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، نہ حاجی صاحب، نہ نمازی صاحب، نہ سخی صاحب، نہ اعلان کے لیے، نہ شہرت کے لیے کر رہا ہوں، میں رب کے لیے کر رہا ہوں، مجھے رب سے اجر چاہیے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرے لیے کیا کر رہا ہے. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کنکلوژن دے دوں، نمبر ون کہ بس یہ نیت کر لیں کہ زیادہ زیادہ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی. دوسری بات جو ہم نے سیکھی، قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے والا بننا ہے، اس کی نیت کر لیں. آپ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ آن لائن پڑھ لیں، دعوت اسلامی کا آن لائن شعبہ ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، آپ فارم فل کریں کہ مجھے پڑھنا ہے، آدھے پونے گھنٹے کی کلاس لے لیں. آپ کو آپ کے ٹائمنگ کے اندر ہمارے قاری صاحب گھر بیٹھ کر پڑھا دیں گے. آپ کو درس نظامی کرنے ہیں، عالم بننے، وہ بھی بن جائیں گے. آپ 30 سے زیادہ کورس ہے وہ کر لیں آپ، لیکن قرآن دیکھ کر پڑھنے والے میرے پیارے سے بن جائے. اب یہ نیت کرے کہ میں قبر میں اترنے سے پہلے اپنا قرآن درست کر لوں گا. تو قرآن درست کریں، نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ، ایک بھی نماز نہ چھوڑیں کہ قبر میں اعمال آئیں گے. تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلم سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری اپنی ریسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم اپنے یہاں کی جو ریلیجیس جو سیلیبریٹیز ہیں، آپ یقین مانیں ہمارے علاقے کی سب سے بڑی سیلیبریٹی ہمارے مسجد کا امام ہے. 22 گریڈ کا افسر بھی یار اسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. 22 گریڈ کے افسر کا کوئی ہاتھ نہیں چومتا، ہاتھ امام کے چومے جاتے ہیں. یہ ہماری سیلیبریٹی ہے، یہ ہماری پرسنالٹی ہے ہمارے معاشرے کی. امام ان کی فائنینشلی جو ان کی جو بدحالی ہے نا، میں اس کو دور کرنے کی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں. اس کو دور کریں آپ. کوئی ایسا ملتان کے اس میں چڑھائیں کہ یہ بےچارے یہ عاشقان رسول خوشحال ہو جائیں. جو بھی نیکی کا کام کریں ہم اخلاص کے ساتھ کریں، اور اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ثواب ملے گا تب جو وہ کام اللہ کے لیے ہوگا، اور اللہ جانتا ہے کہ کس نے عمل میں ملاوٹ کی اور کس نے ملاوٹ نہیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک دو درخواست آپ سے میں کر دیتا ہوں. ہمارے معاشرے میں 2-3 اہم ایشوز ہیں جس سے ہماری سوسائٹی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، اور سوسائٹی کی اس خرابی میں جو 2 اہم سیکٹر اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ایک میڈیا ہے اور ایک ایجوکیشن ہے. میڈیا اپنے اندر مطلب ایک چیز ہے جیسے چاقو ہے، چھری ہے، چھری کچھ بھی نہیں ہے، اس کے استعمال کی بات ہے. بندہ کاٹو تو غلط ہے، پھل کاٹو تو صحیح ہے. میڈیا اپنا جو کردار ادا کر رہا ہے اس وقت، کئیوں کے گھروں میں ٹی وی چلتا ہے اور ٹی وی پر جو کچھ چل رہا ہے وہ بھی شاید آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. اس سے آپ کی اپنی اولاد اور جو اسلامی ویلیوز ہیں کتنے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. فلمیں، ڈرامے، دیگر جو پروگرام ٹی وی پر چلائے جاتے ہیں، جو بھی شوز چلائے جاتے ہیں، اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں، ہماری فیملی کیا سیکھتی ہے، ہمارے بچے کیا سیکھتے ہیں، یہ سب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، بے باکی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، جھوٹ اور نہ جانے کیا کیا، یہ ہمارے ٹی وی کا ایک حصہ ہے. اگر جس میں ایک طرف مدنی چینل اپنا رول پلے کر رہا ہے، تو مدنی چینل کو آپ جتنا پروموٹ کریں گے، مدنی چینل اس سے ہمیں کوئی آمدنی نہیں ہے، مطلب ایسا مدنی چینل پہ کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گا دیکھے تو ہماری ٹی آر پی بڑھے گی تو ہمارے پاس ایڈ آئیں گے. مدنی چینل پہ کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے، یہ آپ کے چندوں سے چلتا ہے. آپ جو دعوت اسلامی کو مدنی ہتھیار ڈونیشن چندہ دیتے ہیں، مدنی چینل اس سے چلتا ہے. اور ہم نے مدنی چینل کو پر نہ میوزک کبھی لائیں نہ لائیں گے، نہ وہاں کبھی آپ نے بے پردہ عورتیں دیکھی ہوں گی، نہ انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے، اور ایڈورٹائز ہم دیتے ہی نہیں ہیں. سیدھا سیدھا سا قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، مدینہ مدینہ کرتے ہیں، مدینہ مدینہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جس کو کہتے ہیں نا پیورلی اسلامک فیملی چینل ہے، جو آپ بیٹھ کر دیکھیں تو آپ کے بے نمازیوں کو وہ نمازی بناتا ہے، اور یہ وہ چینل ہے جسے دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں. اس کے کوئی 1-2 نہیں ہے، کئی ایویڈینس ہے ہمارے پاس. ان شارٹ یہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس میڈیا کو کچھ، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے. اگر ہمارے گھروں میں صرف مدنی چینل چلا تو ہم بہت ساری خرابیوں سے بچیں گے. میں آپ کے گھر میں نہیں ہوں، مگر آپ کی فیملی چونکہ مسلمان فیملی ہے، تو ایک مسلمان کی امتیازی شان ایک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. تو ہم ایک مسلمانی کمیونٹی ہیں، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہوگا مجھے تکلیف ہونی چاہیے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہوگی، مسلمان کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. آقا فرماتے مومن ایک جسم کی مثال ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے. تو یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے. جو سیکٹر جان نہیں ہمارے ایمان کو کمزور کر رہا ہو وہاں بھی تو تکلیف ہوگی، تو اس سیکٹر پر بند باندھنے کے لیے مدنی چینل آیا ہے. اگر یہ برائیاں نہ ہوتی تو مدنی چینل نہ آتا. مدنی چینل ان برائیوں کے اگینسٹ آیا ہے کہ ہم اپنے اسلامک ویلیوز کو بچانے کی کوشش کریں، اسلامک کلچر کو بچانے کی کوشش کریں. اور جو لادینیت، بد مذہبیت اور اس طرح کی چیزیں ٹی وی کے ذریعے ہمارے گھروں میں پہنچتی ہیں، ہم اس کا کوئی روک تو پیدا کریں، ورنہ تو قوم تو بالکل مس گائڈ ہو جائے گی، کہاں کے کہاں چلی جائے گی، کپڑے بدل جائیں گے، سوچیں بدل جائیں گی. ٹی وی کا امپیکٹ ہے، ٹی وی اپنا اثر رکھتا ہے، سوشل میڈیا اپنا اثر رکھتا ہے. ہم نے سوشل میڈیا پر اپنا پیج کھولا کہ بھائی اس کے ذریعے کچھ کریں گے ہم. دوسرا مین سیکٹر ایجوکیشن. ایک تو تعلیم ہے، دیکھنا یہ کہ پڑھا کون رہا ہے، پڑھا کیا رہا ہے اور کہاں پڑھا رہا ہے. میرا پچھلے دنوں یو کے کا سفر تھا،
یورپ کا سفر تھا، مطلب میرے یہ سفر سال میں چند ایک سفر رہتے ہیں پاکستان کے باہر کے. سب سے بڑا پرابلم جو پیرنٹس کو ہے وہ ایجوکیشن کا ہی ہے، کہ کو ایجوکیشن کی بھی ایک اپنی تباہی ہے، اور اس کے اندر جو دیگر برائیاں سیکچوئل ایجوکیشن کے نام پر ہیں وہ ایک اپنی تباہی ہے. ٹیچرس اور اسٹوڈنٹ کے جو اپنے میٹر ہے وہ اپنی تباہی ہے. ورنہ کبھی سنا تھا کبھی اسٹوڈنٹ ٹیچر کو مار دے گا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. تعلیم اور تربیت میں فرق ہے، ایک تو تعلیم ہے، تربیت تو نام کی چیز نہیں ہے. اگر تعلیم بھی ہے تو اس تعلیم میں اسلام کتنا ہے، دین کتنا ہے، اخلاق کتنا ہے، مینرز کتنے ہیں. آج ہمارے اسکول اور کالج یونیورسٹی کے ٹیچر اسٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے نہیں ڈرتے، یہ حال ہے. اگر ہمارے یونیورسٹیز کے ایگزام ہوتے تو باہر رینجرز کھڑی ہوئی ہوتی ہے، دیکھیے آپ نے، میں نے تو دیکھی ہے، کالج یونیورسٹی کے باہر رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے جب ایگزامینیشن ہو رہا ہوتا ہے. کبھی دینی مدرسے میں امتحان ہوتا ہے کبھی پولیس دیکھی آپ نے؟ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ چیزیں سمجھنے کی وہاں ہے نہیں وہ چیزیں. اور پھر جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں کئی چیزیں اتنی اینٹی اسلام ہیں، غیر اخلاقی ہیں، جس کے آرٹیکلس میرے پاس محفوظ ہیں. یہ اخباروں کا آرٹیکل ہیں، میں نے نہیں لکھے، صحافیوں نے لکھے، دیگر لوگوں نے لکھے جنہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی دعوت اسلامی نے دار المدینہ کھولے، اسلامک اسکولنگ سسٹم قائم کیا ہے، اور انشاءاللہ 2020 میں اللہ نے چاہ تو ہم المدینہ اسلامک کالج کھول رہے ہیں، اور انشاءاللہ ڈیڑھ دو سال میں اسلامک یونیورسٹی کھول رہے ہیں، دار المدینہ اسلامک یونیورسٹی کھول رہے ہیں. یہ کیوں کھول رہے ہیں؟ ہمارا کور ورک نہیں ہے، ہم تو مدنی قافلے سفر کریں، مسجد میں درس شروع کرتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع کرتے ہیں، یہ ہمارے مین بنیادی ہمارے شعبے ہیں، کام ہیں. مگر چونکہ یہ سیکٹر بھی کور کرنا ہے تو یہاں آنا ہے. میں آپ کے سامنے وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ ایجوکیشن، میڈیا، مساجد کی تعمیر، علماء، حافظ، عالم، یہ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کا لنگر ہیں، ان کو قابو کرنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے. اس کے لیے میں آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں، میں ڈونیشن کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ڈونیشن کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، میں آپ کو مانگ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ چار خلفائے راشدین میں سے تین بزنس مین تھے، صدیق اکبر بزنس مین، فاروق اعظم بزنس مین، عثمان غنی بزنس مین تھے رضی اللہ تعالی عنہما، اور اشرائے مبشرہ جن کو سرکار نے زبان سے جنت کی بشارت دی، دس صحابہ، ان میں اکثر بزنس مین تھے. عبد الرحمان بن عوف سب سے زیادہ مالدار صحابی، یہ بزنس کمیونٹی تھی. آخر یہ بزنس بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، خلافت پر آئے، اتنی بڑی خدمت اسلام و دین کی انجام دی. پیسہ اپنی جگہ پر میٹر کرتا ہے، مگر فزیکلی اسلام و دین کے لیے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں، دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر. وی ہیو اے لاٹ آف ڈپارٹمنٹ، وی ہیو لاٹ آف ورک، اینڈ وی نیڈ یو، یور ٹیلنٹ، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو قابلیتیں ہیں، جو بزنس کے لیے یا آپ کی کسی بھی ڈیجی سوسائٹی کے لیے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ دین، واٹ اباؤٹ اسلام؟ آپ خود سے سوال کریں کہ میں پورا دن گزر گیا، چلو آج تو آپ اجتماع میں آ گئے، آپ کل کے دن میں چلے جائیں، پرسوں کے دن میں چلے جائیں، آنے والے دنوں میں چلے جائیں، میں پورا دن گزر گیا، میں نے اسلام کے لیے کیا کیا، اپنے دین کے لیے کیا کیا، اپنے مذہب کے لیے کیا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے میں نے کیا کام کیا ہے، جس دین کے لیے اللہ کے رسول اور پیارے صحابہ کرام نے مشقتیں تکلیف اٹھائی، میں نے اس دین کے لیے کیا کیا، یہ کوسچن ریز کر کے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور آپ کو انویٹیشن دے رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں. دعوت مجھے دی گئی ہے یہاں آنے کی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے میزبان کا جنہوں نے یہاں پر باقاعدہ یہ ارینج کیا، یہ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. آپ سب کو، ہم سب کو جب ان کا شکریہ ادا کریں کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. میں تو آپ کے سامنے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، اور اس کا ثواب، اس کی برکت ان کے پورے خاندان پر نازل کرے، اور ان کے خاندان کا بچہ بچہ عاشق رسول ہو، اللہ کرم کرے، سب ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں. ہم دعائیں دے سکتے اور کیا دیں گے، مگر میں آپ کو، آپ ہی کے دین، ہمارے دین کے لیے آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں. اپنا وقت گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ، ڈیفینیٹ مائنڈ بنا لیں کہ میں نے پورے دن میں ایک، دو، تین گھنٹے اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے میں نے دینا ہے. پیسے کی بات نہیں کر رہا میں یہاں سے، آپ کی فزیکلی اپیرنس کی بات کر رہا ہوں. خود کو پیش کریں. اگر آپ کو دعوت اسلامی کے، جیسے ہمارے 107 شعبے ہیں، بہت شعبے ہیں، IT کا شعبہ الگ ہے، میڈیا کا شعبہ الگ ہے، ایجوکیشن کا شعبہ الگ ہے،
کنسٹرکشن کا شعبہ الگ ہے, ہماری میڈیکل کا شعبہ الگ ہے. وی ہیو مور دین 26,000 امپلائیز ان دعوت اسلامی, 26,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں. ہم نے سب کا میڈیکل فری کیا ہوا ہے, صرف ان کا نہیں, اگر وہ بیوی بچے والے ہیں تو ان کی بیوی بچوں کا, شادی شدہ نہیں ہے تو ماں باپ کا بھی میڈیکل فری ہے. میڈیکل فری کیا ہوا ہے ہم نے. تو ہمارے پاس الحمدللہ جامعۃ المدینہ 606, اس میں ہمارے 26,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں جو رہتے ہیں. یو 52,000 ہیں ٹوٹل ملا کے, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, یہ رہتے ہیں. ان کا کھانا پینا راشن وغیرہ آپ یہ سنبھالیں, مطلب ایجوکیشن میں آ جائیں. مدرسہ دارالعلوم جامعۃ المدینہ کو دیکھیں, حفظ کو دیکھیں, کنسیشن ہماری مسجدیں بنتی ہیں, مدرسے بنتے ہیں اس لائن کو جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, کہ بھائی میں آرکیٹیکٹ ہوں, میں انجینئر ہوں, میں یہ ہوں, میں یوں ہوں, میری آئی ٹی میں ایکسپرٹیز ہیں, میری فلاں میں ایکسپرٹیز ہیں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, آپ یہ کہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی فیلڈ اور آپ کے انٹرسٹ اور آپ کی جو مینٹری ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو ہم کوئی نہ کوئی کام دے دیں گے. کیا چلو اس میں آپ گھنٹہ دو گھنٹہ خدمت کرو, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اس میں پیسہ نہیں لگے گا, صرف آپ کی صلاحیتیں اور آپ کی قابلیتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو جائیں گی. اس کی برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.